يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. میرے ایک دوست نے انہوں نے مجھ سے کہا کہ کہنے لگے کہ ڈر لگتا ہے مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مردود نہ ہو جاؤں. یہ خوف ہے مجھ کو کہ میں مردود نہ ہو جاؤں. تو میں نے کہا بھائی یہ ڈر تو مطلوب ہے, یہ خوف تو مطلوب ہے, ضروری ہے, بے خوفی تھوڑی چاہیے. یہاں پر تسلی, یہ تسلی درست نہیں ہے. نے کہا یہ سوال اگر تم کسی اور سے کرتے تو وہ تم کو یہی کہتا, گھبراؤ مت, اللہ کی ذات سے امید رکھو, ڈرو مت. نہیں بلکہ یہاں ڈرنا ہی ضروری ہے. نکاح ہمارے بزرگ تو ساری زندگی ڈرتے رہے. ہمارے بزرگ تو دیکھو ادھر بیٹھو, اس طرف چلے جاؤ, اس طرف. ہمارے بزرگ تو ساری زندگی ڈرتے رہے کہ اور یہی دعا مانگتے رہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما. ساری زندگی تو یہی ڈرتے رہے. تو نے کہا جب ہمارے بزرگ تو ڈرتے رہے, ہم آپ کو بے خوف کیسے کر دیں؟ بے خوف کیسے کر دیں؟ کیونکہ جبکہ یہ ڈر مطلوب ہے انسان کو, یہ ڈر مطلوب ہے. کیونکہ اگر یہ ڈر نہ ہو, اگر یہ ڈر نہ ہو تو پھر انسان گناہوں پر چری ہو جائے. اور ڈر کا ہونا یہ تو ایمان کی علامت بھی ہے. الایمان بین الخوف والرجا, حدیث شریف ہے نا کہ ایمان جو ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان کا نام ہے. لیکن ڈر, لہذا ڈر جو ہے اتنا ضروری ہے کہ انسان کو جب ڈر اور خوف ہوتا ہے تبھی تو وہ گناہ سے بچے گا. اور جس کو ڈر نہ ہو, نے کہا کہ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ڈرتے بھی ہیں, ایک ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا, نہ جانے کل کیا حال ہوگا. ایک ڈر ہے لیکن اس ڈر کے باوجود گناہ کرتے ہیں. ڈر کے ساتھ جب گناہ ہے تو بے خوف ہو جائیں گے تب کتنے گناہ ہوں گے. ڈر کے ساتھ اتنے گناہ ہیں, جب ڈر کے ساتھ اتنے گناہ ہیں تو جب بے خوف ہو جائیں گے اور نڈر ہو جائیں گے, بے ڈر ہو جائیں گے, تب کتنا گناہ کریں گے. اسی لیے میرے شیخ کا شعر ہے, دیکھا ہمارے تمام بزرگ ڈرتے تھے, سب کا یہی حال تھا. دادا حضرت سنایا کرتے ہیں کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا, کل قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا. یہ تھا ایک ڈر. 1500 کتابوں کے مصنف اور علماء کے شیخ, مشائخ کے شیخ, محدثین فقہا کے شیخ, مفتی حضرات نے ان کو اپنا مرشد شیخ بنایا, استاد بنایا, لیکن حضرت کیا فرما رہے کہ کل نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. لہذا میرے دوستو یہ جو یہ تمنا کرنا کہ ہمیں ڈر ہی نہ ہو, یہ تو بلکہ مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک دفعہ مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور اس کیفیت کا اثر یہ تھا کہ مجھ کو ڈر لگتا تھا مرنے سے اور آخرت سے. تو میں نے حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگتا ہے, کچھ تسلی فرما دیجیے. تو حضرت نے کیا فرمایا, ارے مولوی صاحب کیا جو ہے تم کفر کی باتیں کر رہے ہو, یعنی تسلی, یعنی ڈر ہی ختم ہو جائے. اگر ڈر ہی نہ رہا تو بتا کیا. اس لیے ڈر بھی مطلوب ہے میرے دوستو. نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر میں نے اپنے بزرگوں کی صحبت نہ اٹھائی ہوتی, شیخ کی خدمت میں نہ ہوتا, تو آپ کو کہتے ہاں نہیں ڈرو مت ارے میاں ڈرنا ضروری ہے، اگر ڈر نہ ہوگا تو ظالم کیسی بدمعاشی کرے گا. ابھی ڈر پر یہ حال ہے کہ جہاں جاتا ہے نگاہ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے ڈر پر کہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کل کیا حال ہوگا، اس پر اتنی بدمعاشی ہے تو جب ڈر ختم ہو جائے گا کیا حال ہوگا. اور میں نے کہا کہ یہ تو ایمان، کافر کو کبھی ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہو تو کرے کیوں بدمعاشی، کفر کیوں کرے. ایمان تو نامی خوف اور رجا کے درمیان کا ہے، کہ امید اور ڈر کے درمیان رہے، اسی کا نام ایمان. کامل ہی اسی وقت ہوتا ہے جب ڈر ہو اور امید ہو. یعنی امید کیا ہو؟ کہ ڈر ہو کہ اللہ نہ جانے کیا حال ہوگا، اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دیں گے. ایمان تو اسی کا نام ہے. اگر ڈر ہی ختم ہو گیا تب تو کیا ہے. اسی لیے حضرت کا شعر ہے کہ لیکن ڈر کا، لیکن میں نے کہا ایک بات ہے، یہ ڈر مطلوب ہے. آپ کو جو ڈر لگا ہوا ہے کہ میں مردود نہ ہو جاؤں، یہ آپ کا ڈر نہیں ہے، بلکہ تمام اولیاء اللہ کا یہی ڈر ہے. ہر اور ولی یہی ڈرتا ہے کہ کہیں میں مردود نہ ہو جاؤں. ہر ولی کو ڈر لگا ہوا ہے، ہر مسلمان کو یہ ڈر ہے. اسی لیے وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کو ایمان پہ کفر کی طرف جانا ایسا معلوم ہو جیسے آگ میں ڈالا جائے، تو کہتا شدید معلوم ہوگا، تو فرماتے ہیں اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. لہٰذا اس ڈر پر تو حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے. جس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کل نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا خاتمہ خراب نہ ہو جائے، ہم مردود نہ ہو جائے، یہ تو اولیاء اللہ کا ڈر ہے بھائی. یہ تو اولیاء اللہ کا ڈر ہے کہ سب ڈر رہے ہیں کہ پتا نہیں نہ جانے کیا حال ہوگا. بڑے پیر صاحب رحمت اللہ نے کیا فرمایا، ایمان چو سلامت بلا بے گور برے، ایمان چو سلامت بلا بے گور برے، کہ جب میں اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں گا. احسن تو بری چستی ہو چالاک ایمان، دنیا میں ہماری تعریف ہماری خوشی کا کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو جب ہم اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے تب خوش ہوں گے. ابھی نتیجہ نکلا نہیں تو کہے کی خوشی. لہذا میرے دوستو یہ ڈر مطلوب ہے. اس لیے حضرت لیکن نے کہا کہ یہ ڈر تو ہو، لیکن اللہ سے آپ یہ دعا مانگیے کہ اس ڈر کا ثمرہ بھی ملے، اس ڈر کا پھل بھی ملے، اس کیفیت کا نتیجہ بھی ملے. کیونکہ صرف ڈر کافی نہیں ہے. ایک آدمی ڈر رہا ہے، ہائے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کیسے میں آگے آ جاؤ، کل میرا کیا حال ہوگا، میں پتہ نہیں میں ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور ڈر رہا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، لیکن گناہ کر رہے ہیں. یہ ڈر مطلوب نہیں ہے. یہ ڈر گویا کہ ڈر تو ہے لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا، لہذا اس ڈر کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اور ڈر کا نتیجہ کیا ہے، جس کو میرے شیخ نے فرمایا کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. یعنی قیامت کا خوف لگا ہوا ہے، ادھر بیٹھے، کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. بیٹھے رہو آگے، اچھا آگے آ جاؤ، وہ بےچارا آپ کا اکرام کر رہے ہیں، لیکن نیچے ہو کے بیٹھو. سامنے ایسا خوف قیامت رہے کہ کل قیامت کے دن نہ جانے کیا حال ہوگا. بس یہ وہی خوف ہے جس کو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نہ جانے، اس طرف بیٹھ جاؤ، کل قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا، کل قیامت کے دن نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا. تو یہی وہ ڈر تھا، لیکن اس ڈر کا نتیجہ کیا ہے کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. تو پتہ چلا ڈر وہ مطلوب ہے، ڈر وہ محمود ہے، اور ڈر کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان گناہ نہ کرے. ایسا نہیں کہ ڈر کہہ رہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں مروں گا، ڈر لگ رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا. دادا یہ ڈر اچھا نہیں ہے، جو بے نتیجہ. دادا میں نے کہا کہ آپ ڈر تو اچھا ہے، یہ ڈر تو ضروری ہے، کیونکہ ڈر نہ ہوگا تو انسان گناہوں پر جری ہو جائے گا، بدمعاشی کرے گا. دیکھو باپ سے ڈرتا ہے تو باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا. باپ سے ڈرتا ہے, باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا, فلمیں نہیں دیکھتا, عورتوں کو نہیں دیکھتا, بدماشی نہیں کرتا نا, کیوں؟ باپ کا خوف ہے. تو پتہ چلا کہ خوف ایسی چیز ہے کہ خوف کتنے ہی کام خوف کی وجہ سے انسان نہیں کرتا. کہ اگر میں نے کسی عورت کو دیکھا تو جوتے پڑیں گے, کل اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم اس عورت کو کیوں دیکھا, یا تم نے اس لونڈے کو کیوں دیکھا, لڑکے کو کیوں دیکھا. تو اب منع کیا, ننگی فلمیں کیوں دیکھتے ہو, اس کو یہ خوف ہے. دل تو چاہتا ہے, دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں, لیکن خیال ہوتا ہے کہ اللہ نے سوال پوچھا تو میں اللہ کے سوال کا کیا جواب دوں گا, اللہ کے سوال کا کیا جواب دوں گا. بس اسی ڈر سے, اسی ڈر سے وہ گناہ سے بچتا ہے. وہ اس کو یہ یاد آ جاتا ہے کہ ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتا ہے کہ ذکر وعیدہ وعظمتہ, کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وعید کو یاد کرتا ہے. ذکر وعیدہ فہاب, وہ اللہ تعالیٰ کی وعید کو یاد کرتا ہے اور ڈر جاتا ہے, اور پھر اللہ سے استغفار کرتا ہے. بس یہی میرے دوستو ڈر کا نتیجہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا مانگی. ڈر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا ہے, خوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مانگا. اور کیا مانگا؟ کہ اللہم اقسم لنا, اللہم اقسم لنا من خشیتی کا, کہ اللہ مجھے اپنے خوف میں سے, اپنے ڈر میں سے وہ حصہ دے دیجئے. اقسم, تقسیم کر کے کچھ دے دیجئے. کیا مطلب؟ کیا حصہ؟ خشیت میں سے, کہ جو ما تحول بھی بین بینی و بین معاصی, کہ جو میرے اور میرے گناہوں کے, آپ کی نافرمانی کے درمیان میں حائل ہو جائے, رکاوٹ بن جائے, دیوار بن جائے. اتنا ڈر کہ جیسے ہی خیال آیا, ایک عورت کو دیکھا, کہ صاحب عورت کو دیکھے, عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے مزے لیں, لیکن خیال آیا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, ایک ڈر پیدا ہو گیا. بس یہ ڈر اتنا کافی ہے. یہ ڈر کا مطلب نہیں ہے کہ چار پائے پر تھر 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 کانپ رہے, ڈر کے مارے پیشاب نکل گیا, لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. ڈر کے مارے پیشاب تو نکل گیا لیکن گناہ نہیں چھوڑتے, یہ ڈر مطلوب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ڈر اچھا نہیں ہے, اس طرح بیٹھو. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈر اچھا نہیں ہے, کہ ڈر تو ہے لیکن گناہ ہی نہیں چھوڑ رہا. سمجھ میں آئی نا؟ لہٰذا ڈر کتنا چاہیے؟ ڈر اتنا چاہیے کہ انسان گناہ نہ کرے. سوچے کہ ہم اگر کسی کو دیکھ رہے ہیں, کسی کی ماں بہن کو یا کسی لڑکے کو دیکھیں گے ہم, تو اللہ بھی ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی ہم پر نظر ہے. جس اللہ نے ہم کو آنکھیں دی وہ اللہ نابینا نہیں ہے, کروڑوں اربوں بے شمار آنکھوں سے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ظالم ہمارا رزق کھا کر اپنی آنکھوں میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے, اس طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر. سوچو اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسی وقت آنکھوں کو نکال لے, تب کیا حال ہوگا؟ پھر لونڈوں کو دیکھ کر جو مزے لے رہا ہے, ننگی فلمیں دیکھ کر, عورتوں کو دیکھ کر جو مزے لے رہا ہے, پھر اس وقت پتا چلے گا جب اللہ کے عذاب کے جوتے پڑیں گے. اللہ کا عذاب کھوپڑی پر برسے یا اللہ تعالیٰ آنکھ نکال دے, بتاؤ؟ اگر اللہ تعالیٰ آنکھ کی روشنی لے لے, آنکھ میں جو روشنی ہے انسان ابھی دیکھ رہا ہے, اگر واپس لے لے پھر کیا حال ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت, جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ انسان اس کو دیکھتا ہے, کیا اس کا شکریہ یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے؟ جن شکلوں کو اللہ, جن شکلوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس کو مت دیکھے, یہ شرافت ہے بھائی. شریف بندہ ہے جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرتا ہے. اور جو ظالم ڈرتا نہیں ہے, سوچو بدماش ہے, بے غیرت ہے یہ شخص, کمینے پن کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیے ہوئے رزق کو, اللہ تعالیٰ کی رزق سے جو طاقت پیدا ہو رہی ہے, اس طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں. اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ تمہارے اندر شرافت, بس شرافت بندگی پیدا ہو, شرافت بندگی پیدا ہو. اسی لیے تو کہا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو, اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو. محبت سے جہاں ڈر کی ضرورت وہاں ڈر استعمال ہو, جہاں محبت کی ضرورت وہاں محبت استعمال ہو, تاکہ گناہ سے حفاظت رہے. اللہ والوں سے یہ سیکھنے کی چیز ہے، یعنی اتنا درد، اتنا ڈر سیکھنا اور اتنی محبت کہ اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے، بس یہ فرما برداری سیکھنا بھی ضروری ہے، یہی تو اللہ والوں سے سیکھنے کی چیز ہے میرے دوستو. اگر کسی کو یہ حاصل نہیں تو سوچو جو آدمی ڈرتا نہیں ہے کیا حال ہوگا اس کا، جہاں چاہے گا اپنی شلوار کو کھلے گا، بدماش بے غیرت، جس لونڈے کو چاہے گا دیکھے گا، جو فلم چاہے گا دیکھے گا، یہ بھی کوئی زندگی ہے بھائی، یہ کمینہ پن کی کہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق کو کھا کر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ تو بے غیرت ہی ہے، بے حیا ہے یہ شخص. اسی لیے ملا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حیا کی شرح لکھی ہے، حیا کی تعریف، کہ حیا کیا چیز ہے، فرماتے ہیں ان حقیقت الحیا، حیا اس کا نام نہیں ہے کہ سب منہ چھپا لیا یا جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آتے کہ ہم کو شرم آتی ہے، حیا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ حیا حقیقی، اصلی حیا کیا ہے، فإن حقیقت الحیا ان مولاک لا یراک حیث نہاک، کہ تیرا مولا تجھ کو نہ دیکھے نافرمانی کی حالت میں، یہ حیا ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. اب سوچ لو جو بندہ گناہ کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ بے غیرت اور بے حیا ہے، یہ ہے بے حیا، اس کا نام بے حیائی ہے. اور حیا دار کون ہے، جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا، یہ حیا والا آدمی، یہ ہے با حیا آدمی، یہ شرم والا آدمی. اور جو نافرمانی کرتا ہے یہ بے شرم ہے. لہٰذا میرے دوستو اتنا ڈر تو مطلوب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جائے، اتنا ڈر مطلوب ہے. یہ تو دعا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ تم مانگو اللہم اغفر لنا من خشیتک ما تحول به بینی وبین معاصیک، کہ اللہ آپ اپنے خوف کا، اپنے ڈر کا وہ حصہ دے دیجئے کہ جس سے میں، میرے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان میں وہ خوف حائل ہو جائے، جب میں گناہ کرنے لگوں، جب دل چاہے کہ میں عورت کو دیکھوں بس خیال آ جائے اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھا ہے، اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ آنکھیں ہم نے تجھ کو کس لیے دی تھی، اس لیے کہ تو عورتوں کو دیکھے، تب بس ڈر جائے. یہی میرے دوستو اس حیا کا، اس ڈر کا مطلب ہے کہ اللہ نے سوال پوچھا کہ کیا ہوگا، تب کیا جواب دیں گے. یہ سب اتنا سیکھنا، یہ ڈر سیکھنا، یہ ضروری ہے میرے دوستو، ورنہ اگر خوف ہی نہ ہوگا تو بتائیے تو جان چاہے گا منہ مارے گا، جانور بن جائے گا جانور. اب اچھا دیکھیے ڈر تو کتنا ضروری ہے کہ اگر جانور مالک سے ڈرتا ہے کہ نہیں، جانتا ہے ڈنڈا پڑے گا تو پھر سیدھا چلتا ہے، کیوں صاحب؟ گدا اور گھوڑا جب بات نہیں مانتا تو پھر مالک اس کو ڈنڈا دکھاتا ہے. اب اس سے ایک قصہ سنو، ایک گدا تھا، اس کا مالک جو ہے وہ نمک سپلائی کیا کرتا تھا، نمک ادھر سے ادھر لے جاتا تھا گدھے پر لاد کر. تو ایک مرتبہ اور راستے میں جہاں سے گزرتا تھا وہاں پر ایک ندی پڑتی تھی، ندی سمجھتے نا. تو اب ایک مرتبہ ندی کے اندر تغیانی تھی، تیزی تھی، پانی بہت تیز تھا، تو وہ مالک اس پر دو من نمک لاد کر لے جا رہا تھا. اب جب ندی میں پہنچا تو ندی میں اس کا تیزی تھی تو پاؤں پھسل گیا گدھے کا، تو گھر پانی میں گر گیا. اب جب پانی میں گرا تو نمک تو سارا پانی میں گھل جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوا، جب پانی سے باہر نکلا تو دیکھا بوجھ ہلکا، اس نے کہا واہ یار بڑے مزے آ گئے، گدھا تو گدھا ہوتا ہے. اب اس کے بعد مالک نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون پڑا، کیونکہ جب کوئی مصیبت آئے، کوئی بھی مصیبت، تو مومن کیا پڑتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مر جائے تبھی انا للہ پڑھتے ہیں، نہیں میرے دوستو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی غم کی خبر سنے، کوئی پریشانی ہو، بس یہی پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ سنت ہر غم ہر پریشانی کے لیے، یہاں تک کہ جب لائٹ بھی چلی جائے نا، جب لائٹ بجلی چلی جائے تب بھی انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے. اور اگر مچھر کاٹے تب بھی یہی پڑھے انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے، کوئی غم، کوئی پریشانی، بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا یہ سنت ہے. بس یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ اگر مر گیا تو مرنے پر انا للہ پڑھتے ہیں نا. حضرت ایک دفعہ کوئی بات ہوئی تو کوئی پریشانی ہوئی تو میں نے انا للہ پڑھا تو ایک صاحب پوچھنے لگے کون مر گیا. میں نے کہا بھائی یہ صرف مرنے پر نہیں پڑھا جاتا, اگر آپ کو چھوٹی سی چوٹ بھی لگ جائے, مچھر نے کاٹا, لائٹ چلی گئی, تب بھی انا للہ پڑھتے ہیں. آگے آ جاؤ تھوڑا تھوڑا آگے, قریب قریب بیٹھ جائے. لہٰذا کوئی مومن کو کوئی غم کوئی پریشانی آئے بس کیا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چیز کھو گئی مل نہیں بس یہی کہ انا للہ پڑھے, ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے, مطلب کیا ہے کہ ان جو یہ جو کھوئی جو غم پہنچا یہ سب اللہ کا, ہم بھی اللہ کے, یہ چیز بھی اللہ کی. کوئی چیز ٹوٹ گئی, لائٹ چلی گئی, بس یہی سنت ادا کرنا, یہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں تک کہ اگر نظر بچائے, نظر بچانے سے بھی دل کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہے نا بھائی, تکلیف ہوگی. لہٰذا تب بھی کیا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. غم آئے نا بس انا للہ پڑھے تو ثواب ملے گا اس کو. اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے, یعنی اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی 20 سال پہلے اس کو کوئی غم پہنچا, کوئی تکلیف ہوئی, کوئی پریشانی ہوئی, اب اس نے 20 سال بعد اچانک یاد آ گیا کہ یار مجھے میری ٹانگ ٹوٹی تھی, تب کیا پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو 20 سال پہلے جو پریشانی ہوئی تھی اس کا ثواب آج دوبارہ مل جائے گا اس کو. دیکھا آپ نے صاحب شریعت اللہ تعالیٰ کیا تھے, اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے دینا چاہتے, لو میرے بندے لوٹو, لوٹ سیل لگتی نا, لوٹ سیل دکان پہ لگتی نا, لکھا رہتا جو لوٹ سیل لگی ہے یعنی لوٹو. یہ مطلب کیا ہے, یعنی لوٹ سیل کا مطلب تو لوگ سمجھتے نا کہ اب جاؤ دکان میں لوٹو, بلکہ لوٹ سیل کا مطلب ہے دکاندار آپ کو لوٹے گا. لوٹ سیل کا مطلب کیا ہے کہ دکاندار اب آپ کو لوٹے گا. تو بس اب 20 سال پرانی کوئی غم آئے گا, اب انا للہ و انا الیہ راجعون. بتائیے صاحب شریعت کتنی پیاری ہے, اللہ تعالیٰ کتنا دینا چاہتے ہیں کہ 20 سال پہلے کا غم ہے, اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ثواب ملے گا, پھر ثواب ملے گا. 15 سال جتنا کوئی غم پرانی بات یاد آ جائے, یار میرے ساتھ یہ ہوتا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا پھر ثواب لکھا جائے گا. مزے ہے کہ نہیں ہے, بس یہ ہے میرے دوست. اللہ تعالیٰ کیا ہے اصل میں, اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے دینا چاہتے ہیں, لو میرے بندے لوٹو, دونوں ہاتھوں سے لوٹو, دامن بھر کے لوٹو, بوریاں بھر کر لے کر جاؤ, مزے کرو. جب اللہ تعالیٰ اتنا دینا چاہتے ہیں ہم کیوں نہ لیں بھائی. لہٰذا جب کوئی غم ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی پرانی مصیبت یاد آ جائے, بس کیا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی تکلیف پہنچے بس یہی پڑھے, کچھ کھو جائے, کوئی مال میں نقصان ہو جائے, کوئی کچھ بات, کوئی بات اچھی طبیعت کو نہ لگے, بس یہی پڑھے. یعنی ہر چیز جس سے اذیت ہو یہی پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو اس پر اس کو ثواب ملے گا, چاہے پرانا غم ہو چاہے ابھی ہوا, اس پر بھی پڑھ لے ثواب ملے گا. سمجھ میں آ گیا نا, مچھر نے کاٹا تب بھی پڑھ لے, لائٹ چلی جائے تب بھی پڑھ لے, تو ثواب ہی ثواب ہے. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گھڑا جو تھا جو نمک لے کر جا رہا تھا ندی میں, اس کا پاؤں پھسلا. اب مالک باہر نکلا تو دیکھا سب نمک ضائع, تو اس نے یہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو بھائی اللہ کا تھا, اللہ کی طرف سے نقصان ہو گیا, چلو بھائی. اب اس گدھے کو تو بڑا مزہ آیا, اس نے کہا دو من سے بوجھ میری بوجھ کم ہو گیا, وہ تو خوشی سے اچھلنے لگا. اگلے دن جو ہے وہ مالک نے پھر نکلا دو من نمک لے کر. اب جب ندی میں پہنچا تو گدھے کو کل کی رات یاد تھی, اب وہ جان بوجھ کے پھسلا. جب جان بوجھ کے پھسلا تو اب اس مالک نے کہا یار یہ تو پھر نقصان ہو گیا گدھا خود جیسے. مالک سمجھ نہیں سوچا یار چلو ہو سکتا ہے پھر وہ بات, ایک بات دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. تیسرے دن پھر جب یہی معاملہ ہوا تب مالک سمجھ گیا کہ کچھ دال میں کالا ہے, کچھ گڑبڑ ہے. تب اس نے کیا کیا کہ مالک نے اس پر روئی لا دی, روئی کاٹن روئی. اب وہ ندی میں گدھا تو مست تھا, اب اس کو کیا پتا نمک اور روئی میں کیا فرق ہے. اب جب وہ روئی لاد کر چلا تو پانی میں جان بوجھ کر اس نے اپنے پاؤں کو پھسلایا. اب جب پاؤں پھسلایا تو وہی ہوا کہ وہ اب جب لیکن گدھا جب باہر نکلا تو جب پانی روئی پانی میں جاتی ہے تو پانی اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. بس اب تو گدھے سے جو ہے وہ بوجھ اٹھانا مشکل ہو گیا. تب مالک نے اس کے کان میں کہا ابھی تو گدھے میں انسان ہوں, زیادہ ہوشیاری نہ کر, تو جو چلاکی کر رہا تھا تو اب انسان بن جا اور شرافت سے جو ہے کام کر. سمجھ جائے نا میرے دوست؟ لہٰذا میرے دوست یہ جانور بھی ڈرتا ہے, تو مالک کے ڈنڈے کے ڈر کی وجہ سے جانور بھی سیدھا چلتا ہے مالک کے. اگر ملازم کو ڈرنا ہو تو وہ تو جو چاہے گا کام کرے گا. باپ جو ہے باپ سے اولاد ڈرتی ہے. اگر اولاد ڈرے نہیں تو پھر تو وہ جو چاہے کہ اس بدمعاشی کرے گی. لہٰذا اسی لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ ڈر, اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ مقصود ہے, یہ ضروری ہے. لیکن ڈر کتنا ہو, یہ نہیں کہ ڈر کے مارے چار پائی پر تھر تھر کانپ رہے ہیں, یہ ڈر نہیں. بلکہ ڈر کا ڈر وہ ہے کہ جس کا نتیجہ نکلے, اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے. اتنا ڈر چاہیے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذوق ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بینی و بین معاصیک. اے اللہ مجھے اپنے خشیت خوف میں سے اتنا حصہ دے دیجئے, اتنا حصہ جو میرے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے, دیوار بن جائے. یعنی کیا مطلب؟ جب کوئی عورت سامنے آئے یا کوئی لڑکا یا کوئی اللہ کی نافرمانی کا موقع ہو, بس اس کو خیال آ جائے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے سوال کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ادھر بیٹھو, اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھنا, اپنے رشتے دار کے ساتھ بیٹھ جا. کل اللہ نے مجھ سے پوچھا, اسی کو میرے شیخ فرماتے ہیں, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سامنے ایسا خوف قیامت رہے, ہر سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. یعنی قیامت کا اتنا خوف ہونا کہ جس سے انسان گناہوں سے بچے. میرے دوستو یہ محمود ہے, اچھی چیز ہے. ورنہ اگر انسان کو خوف نہ ہوگا, جیسے کافر ہے, یہ بدمعاش کو تو خوف نہیں ہے. کسی کافر کو اپنے کفر پر خوف نہیں ہے, وہ نڈر ہے. اور خوف ہونا یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہائے کل اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال پوچھا, کل اللہ ہم سے پوچھیں گے. بس اسی چیز کو یاد کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے. اچھا, اب ایک علمی بات ہے, علمی بات وہ یہ کہ کہیں قرآن مجید میں خوف کا ذکر آیا اور کہیں خشیت کا ذکر آیا, کہیں خوف اور کہیں خشیت. اور خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال ہے نا. خوف اور خشیت یہ دونوں کا ترجمہ ڈر سے کیا جاتا ہے. خشیت کا ترجمہ بھی ڈر سے اور خوف کا ترجمہ بھی ڈر سے. تو صاحب پھر دونوں کا مطلب کیا ہے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ جیسے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ خشیت اللہ سے ڈرو, اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سانپ سے بھی ڈر کر بھاگے کہ اللہ نے خود فرمایا لا تخف, ڈرو مت. یہاں کہتے ہیں کہ ڈرو, ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے بھی ڈر کر بھاگے. تو اس ڈر کی کیا معنی؟ خشیت, خوف اور خشیت یہ دو ہے. میرے مرشد نے فرمایا, میرے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ خشیت اور خوف کا جو فرق, علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رول مانی میں لکھا ہے. فرماتے کہ خشیت اور خوف میں فرق یہ ہے کہ جو ڈر کا, خوف کا جو ڈر ہے, خوف کا جو ڈر ہے وہ عظمت نہیں ہوتی اس میں, اور خشیت کو جو ڈر ہے وہ عظمت کے ساتھ ہوتا ہے. خشیت کا جو ڈر ہے وہ عظمت کے ساتھ ہے, اور خوف کا جو ڈر ہے وہ عظمت نہیں ہے. جیسے استاد سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا انسان؟ استاد سے, اللہ والوں سے, اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے. لیکن کیسا ڈر؟ کہ خشیت عظمت ہوتی ہے ان کے دل میں. اور سانپ سے بھی ڈرتا ہے, لیکن اگر سانپ سے ڈرتا ہے لیکن سانپ اگر دوسری طرف جائے تو اس سے کیسی پٹائی لگاتا ہے. انسان چوہے سے بھی ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا؟ میں چوہے سے ڈرتا ہے نا. تو لیکن چوہا جب بھاگتا ہے تو اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے کیوں بھاگتا ہے؟ تو پتا چلا کہ وہ جو خوف ہے اس میں عظمت نہیں ہے. یعنی چوہے کی عظمت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے چوہے سے عظمت ہے, چوہے کی عظمت, بلکہ کیا چوہے کا ڈر ہے. لال دیگ سے بھی ڈرتا ہے انسان تو, لیکن لال دیگ کی پٹائی کیوں کرتا ہے پھر؟ تو پتا چلا کہ خوف والا جو ڈر ہے وہ بغیر عظمت کے ہے, اور خشیت والا کا جو ڈر ہے وہ عظمت کے ساتھ ہے. لہذا استاد کی نافرمانی, اگر استاد موجود نہیں ہے, مرشد موجود نہیں ہے, باپ موجود نہیں ہے, لیکن اس کی غیر موجودگی میں بھی ڈرتا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ میرا باپ ہے, وہ میرا استاد ہے, تو ان کی عزت اور ان کی عظمت کو وہ اپنے دل میں رکھتا ہے, اس لیے ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کا اکرام اور ان کا احترام کرتا ہے. سمجھ میں آئے نا؟ یہ ہے خشیت اور خوف کا فرق. یہ ہے خشیت اور خوف کا فرق کہ خشیت کا جو ڈر ہے وہ عظمت کے ساتھ ہے. جیسے ماں باپ کا, استاد کا، اللہ والے اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. لہذا جب مخلوق نہ دیکھ رہی ہو اس وقت بھی گناہوں سے بچتا ہے، اور یہی ڈر مطلوب ہے، یہی ڈر چاہیے کہ ایسا نہیں کہ سب جب سب دیکھ رہے ہیں تو یار ہم عورتوں کو دیکھیں گے تو لوگ بولیں گے کہ یہ عورتوں کو دیکھتا ہے، لیکن اب اکیلے میں دیکھا اب اکیلے میں بدماشی کر رہا ہے، نہیں بلکہ اکیلے میں اس کو اللہ والوں کی صحبت پہ اتنا اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا کر لے اور اللہ کا ڈر حاصل کر لے کہ اب خلوتوں میں تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہ ڈر سیکھنے کی چیز ہے میرے دوستو، اللہ والوں کی صحبت سے یہ ڈر سیکھ رہا ہے اس کو یہ استحضار پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کہ اہل جہاں دنیا والے تو تجھ کو نہیں دیکھ رہے، دیکھو ان کو اٹھا دو. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. ان کو ہر وقت یہ استحضار ہوتا ہے کہ میں جو ہے اگر مخلوق مجھ کو نہیں دیکھ رہی، میرے دوست احباب میرے شاگرد امام ہے تو مقتدی نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کو یہ احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میری نظر پر جب انسان کسی عورت کو دیکھتا ہے تو ذرا خیال کرے کہ میری نظر پر ان کی نظر پاسبا رہی، میری نظر پر ان کی نظر پاسبا رہی، یعنی میری نظر پر اللہ کی نظر ہے. اگر میں کسی عورت کو دیکھتا ہوں، اگر لڑکے کو دیکھ رہا ہے نافرمانی کی نظر ڈال رہا ہے، تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کیا، میری نظر پر ان کی نظر پاسبا رہی، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے، یہ ظالم کیوں اللہ سے غافل رہا اور اللہ کی نافرمانی کی. پتا چلا کہ اللہ والوں کی صحبت سے اس نے وہ تعلق حاصل نہیں کیا، وہ احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا کہ جس سے یہ اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہوتی اور یہ تنہائی میں بھی اللہ کی فرما برداری کرتا. کیونکہ مخلوق کے سامنے تو ڈر کے مارے کہ صاحب لوگ بولیں گے کہ واہ صاحب مولانا صاحب داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے ہو، لیکن تنہائیوں میں جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں پہ، اس وقت اللہ کے خوف سے نظریں بچانا، میرے دوستو یہی چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جلوت اور خلوت، یہ نہیں کہ سب کے سامنے بیٹھا تو بڑے اللہ والے بنے ہوئے عرش اعظم کو اڑ رہے، لیکن اس کے بعد جب تنہائیوں میں گئے بدمائشی کر رہے. وہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں دائم اندر آپ کار ماہی ہیں، ہمیشہ پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. کیا بات ہے ندیم بھائی، کچھ نیند آ رہی ہے؟ جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تو آپ آنکھیں کھول کے سنتے تھے، تب کیا بات ہے جب سے آپ کی شادی ہو گئی آپ کو نیند آنے لگ گئی؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کیوں سب کالا ہے نا؟ آنکھیں کھول کے غور سے سنو، دائم اندر آپ کارے ماہی ہست، ہمیشہ پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے، ہمیشہ پانی کے اندر رہنا یہ مچھلیوں کا کام ہے. اور مار رہا باؤ کجا ہمرائی ہست، سانپ جو ہے وہ مچھلی پنا تھوڑی دیر کے لیے تو دکھاتا ہے، کیا مطلب کہ پانی کے اندر تیرتا ہے سانپ بھی تھوڑی دیر مچھلی کی طرح، لیکن اس کے بعد ٹھنڈک لگتی ہے اس کو، پھر ٹھنڈک لگتی ہے تو باہر دھوپ سکانے کے لیے اپنے نکلتا ہے باہر. دادا ایک صاحب نے مجھ کو کہنے لگے، اب کیسے دیکھو فرق، دیکھو مچھلی میں اور سانپ میں کیا فرق ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ صاحب میں 3-4 دن اگر نظر کی حفاظت کروں اور گناہ سے بچوں تو مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بہت تھک گیا، 3-4 دن اگر گناہوں سے بچوں نا پھر مجھے ایسا لگتا ہے میں تقوی اختیار کرتے کرتے تھک گیا، پھر جی چاہتا ہے میں گناہ کروں. دیکھیے کیسے کیسے سوالات لوگ کرتے، تو میں 3-4 دن جب گناہ سے بچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں بہت تھک گیا، پھر دل چاہتا ہے چھوڑو یار اتنے دن تقوی سے گزار لیے، اتنے دن گناہ سے بچے، چلو یار ایک نظر کسی عورت کو دیکھ لو، گناہ کر لو. کیسا بھی یہ میری کیفیت ہے. عبد الوہاب ادھر آ جاؤ میرے سامنے، سوال دیکھا آپ نے کیسا، لوگ کیسے کیسے سوالات کرتے ہیں، کیا کہنے لگے کہ صاحب میں 3-4 دن جب نیکی سے رہتا ہوں گناہ سے بچتا ہوں، تو تین چار دن میں ایسا لگتا ہے میں بہت تھک گیا, پھر کہتا ہوں یار کوئی گناہ کرو, اب تو اتنے دن گزر گئے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. یہ بات کہی انہوں نے مجھ سے. اب جواب دے دو, اگر میں نے اپنے شیخ کی صحبت نہ اٹھائی ہوتی الحمدللہ, تو بتائیے جواب کیسا مشکل تھا. کیا آپ اس کو سمجھائیں؟ میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی اللہ کی محبت اور اللہ تک کا تعلق نصیب نہیں ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہے. کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے عاشق کبھی تھکتا نہیں ہے, عاشق کبھی تھکتا نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے ایک مسلمان کا ہے, اگر ایک مسلمان یہ کہے کہ صاحب یہ کیا بات ہے صاحب, روزانہ نمازیں پڑھو, روزانہ پانچ نمازیں پڑھو, فجر کی میں اتنی صبح صبح اٹھو, ظہر میں پھر گرمی کے اندر ظہر کی نماز پڑھنے جاؤ, پھر عصر کی نماز پڑھو, پھر مغرب پڑھو, پھر عشاء پڑھو, چلو یار ایک دن دو دن ٹھیک ہے, یہ روزانہ روزانہ نمازیں پڑھو, یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے نا. جس کو مشکل معلوم ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے. بھائی جان آگے آ جاؤ. ہاں یار ٹھیک ہے نا, پنکھے کے بھی نیچے ہے اور آپ ساتھی نہیں آئے. اچھا اچھا ڈیوٹی پہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کہے کہ صاحب اتنی ہم نمازیں پڑھیں روزانہ روزانہ, چلو ایک دن دو دن تین دن تو ٹھیک ہے, لیکن روزانہ نمازیں پڑھیں. تو بھائی یہ سوال کبھی سوچا کہ یار روزانہ ہم جو ہے وہ صبح کمانے کے لیے جائیں اور شام تک کماتے رہیں, روزانہ کمانے کے لیے جائیں اور شام تک روزانہ کمائیں اور جب تک زندہ رہے یہی کام کرتے رہیں, کبھی یہ بھی سوچا؟ نہیں سوچا. اس لیے کہ محبت ہے اس سے, پیٹ سے محبت ہے. پتا ہے کہ کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے, تو کیا پتا, مجھے پتا یہ چلا محبت ہے اس میں. جیسے ایک صاحب نے مجھ کو کہا, کہا صاحب میں نے شادی کرنے کے لیے پانچ سال مسلسل پانچ سال چوبیس گھنٹے کے قریب کام کیا ہے, سب دو گھنٹے تین گھنٹے سوتا تھا, لیکن میرے سسرال والوں نے ڈیمانڈ رکھی کہ چار لاکھ روپے جب لاؤ گے تب تمہاری شادی کریں گے. تمہیں بیوی کب ملے گی؟ جب چار لاکھ روپے لاؤ گے. کہتے میں نے پانچ سال مسلسل کام کیا اور سب دن میں تین گھنٹے چار گھنٹے سوتا تھا, سارا دن کام کرتا رہتا تھا. کیوں بھائی یہ کیوں کام کر, کس چیز نے اس کو کام کرایا؟ اس کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں لیلا کی محبت, اس معشوقہ کی محبت ہے. اس محبت کا کیا نتیجہ نکلا کہ پانچ, میں نے کہا تم پانچ سال کام کر کے تھکے نہیں؟ ہاں صاحب تھکتا کیا, ہمیں تو شادی کرنی تھی اس سے تھکنا کہے گا, تھکنے کا کیا سوال ہے؟ تو کیا بات ہے, اصل میں محبت ہے نا, محبت ہے تبھی اس کو تھکن محسوس نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری سے تھک جائے, جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور فرما برداری سے تھک جائے, یہ دلیل ہے ابھی اس کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے. یہ دلیل ہے محبت حاصل نہیں ہے. جب محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ تو یہی کہتا ہے کہ آرزو ہے خون ہو, اب رہی تکلیف سے موت, فرما برداری میں تکلیف آتی ہے. تو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. مان لو ایک عاشق ہے بہت پتلا دبلا اور اس کی بیوی اس کی محبوبہ ہے, چلو بیوی کی مثال سن لو. اب اس کی بیوی جو ہے وہ میکے گئی, میکے مانے یعنی اپنی ماں, ایک ماں کیا چلی گئی, اب تین چار مہینے کے بعد آ رہی ہے وہ. تو خوشی کے مارے جب ریلوے اسٹیشن پہ آ رہی تھی تو خوشی کے مارے اپنی محبوبہ کو دیکھ کر ریلوے اسٹیشن پہ ہی لپٹ گیا. اور مان لو کہ وہ پنجاب کی موٹی صحت مند پہلوان کی طرح ہے اور جو اس کا شوہر معشوق عاشق وہ پتلا دبلا ہے, بالکل پتلا دبلا, اور وہ خوشی کے مارے اپنی بیوی کے اپنی محبوبہ کے اس سے وہیں لپٹ گیا. وہ اس کو بھی آ گئے دونوں طرف برابر لگی ہوئی, اس کو بھی بہت اشتیاق تھا, مشتاق تھی, وہ بھی محبت میں وہ بھی لپٹ گئی. تو اس نے اس کو جھپی ماری یعنی زور سے دبایا تو اس نے بھی زور سے دبایا, اس کی دبائے تو دبوچنے میں وہ آ نہیں سکی, لیکن اس کے دبوچنے میں یہ آ گیا. اور وہ کہا لے گی صبح دبوچستان لے گئی, صبح دبوچستان, یہ آپ نے صبح سنا, اس صوبے کا کیا نام ہے؟ صبح دبوچستان, بروزن بلوچستان. یہ ایک صوبہ ہے جو اس صوبے کے جو مالک ہے, جو اس صوبے کے جو عاشق ہے, وہ سارے صوبے کے جو جانے کے شوق وہ عاشق رکھتے ہیں, وہ چاہتے ہیں ہم اپنی معشوقوں کو صوبہ دبوچستان میں لے جائیں اور وہاں جا کر ان کو دبوچیں. تو اب اس نے جب دبایا زور سے تو یہ تو پتلا دبلا تھا, نتیجہ کیا ہوا کہ ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز آئی. جب اس نے زور سے دبایا تو ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز آئی. تب اس نے کہا, اوہ آئی ایم ویری ویری سوری, آپ مجھے معاف کر دینا, میں نے تو آپ کی زور سے دبا دیا, ہڈیاں کڑکڑانے لگی. تو میں پوچھتا ہوں عاشق کیا کہے گا, تو یہ کہے گا, آپ سنیں کیا کہے گا. اب سنیے شاعر کہتا ہے, نکل جائے دم, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. دیکھو شاعروں کا ذوق دیکھو, نکل جائے دم, عاشق کا ذوق, عاشق کا, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت, یہی دل کی آرزو ہے. بتائیے صاحب, اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اب آپ کہیں آپ کو سوری, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس طرح کہے گا تکلیف کا, محبت میں یہ تکلیف تکلیف نہ معلوم ہوگی. کیوں بھائی, ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے, محبت میں اس کو احساس ہوگا. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ کی فرما برداری میں تکلیف معلوم ہو, روزانہ نماز پڑھو, صاف نظر کی حفاظت کرو, شلوار ٹکروں سے اوپر رکھو, گناہوں سے بچو, اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہے, اللہ کی محبت ابھی اس کو حاصل نہیں ہے. یہ شخص اللہ سے محروم ہے, اللہ کی محبت سے محروم ہے یہ. کیونکہ جس کو تکلیف معلوم ہو, میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں, میرے شیخ نے کیا فرمایا, یہ فرمایا کہ شریعت اسلام جو ہے یہ تو پورا کر, دیکھو نیچے ہو کے بیٹھ جاؤ, ایسے بیٹھ جاؤ, ایسے آلتی پالتی, ہاں چار سالو آپ ہی ایسے بیٹھ جاؤ, پیچھے والے بھی دیکھیں گے نا, اس لیے ایسے بیٹھو کہ سب کو نظر آئے, کیونکہ بےچارے دوست چاہتے ہیں وہ ہم کو دیکھے. تو میرے مرشد نے کیا فرمایا کہ شریعت اسلام یہ پورا کا پورا محبت کا مذہب ہے, یہ پورا محبت کا مذہب ہے. جو آدمی سمجھا نہیں, آدمی اصل میں اس کو محبت کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہے. فرمایا کہ دیکھو, اب مثال سے چند باتوں سے سمجھایا, فرمایا پورا مذہب یہ محبت کا مذہب ہے. فرمایا دیکھو محبت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, محبت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے, محبت کی ابتدا جو ہے قول اور اقرار سے ہوتی ہے, قول اور اقرار سے ہوتی ہے. کیا کہتا ہے وہ, کہتا ہے انگریزی میں کہتا ہے آئی لو یو, اور اردو میں کیا کہتا ہے, میں تم سے پیار کرتا ہوں, اور بنگالی میں کہتا ہے امی تم آ کے بھالو باشی. اور پنجابی میں کیا کہتا ہے, مجھے تیرے نال پیار ہو گیا, وچے نہ سچ مچی. تو کیا کال کیا قرار کرتا ہے نا, تو محبت. لہذا شریعت کی ابتدا یہی ہے, کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے. یہ محبت کی ابتدا ہے, یہ عاشقانہ ترجمہ ہے. علمی ترجمہ تو یہی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کیا مطلب کہ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں, یعنی تمام محبوبوں کی نفی کر رہے ہیں. یہ محبوبوں کی نفی کر دی کہ اللہ میرا دل, جو دل محبت کا مرکز ہے, اصل میں دل میں محبت دل ہی میں ہوتی ہے, لہذا اس محبت کو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے. کیا اقرار ہے یہ. لیکن یہ محبت کیسی ہو, چونکہ پرانے عاشقوں سے سیکھنی پڑتی ہے محبت, پرانے عاشقوں سے سیکھتا ہے کہ بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں. وہ محبت کا سیکھنے کی چیز ہے, لہذا وہ پوچھتا ہے, لہذا اسی لیے اللہ نے فرمایا. لیکن یاد رکھنا, ہم سے وہی محبت مقبول ہے اور وہی محبت محمود ہے کہ جو محبت کیسی ہو, وہ محبت محمد کی طرح ہو. دیکھو اللہ اللہ کیا پیاری بات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو محبت اور محمد ایسا ہی ایک ہی ہے نا, محبت اور محمد, اللہ اللہ کیسا ایک ہی. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے سانچے میں پیدا کیا, لہذا محبت اور محمد ایک ہی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں. لہذا وہی محبت مقبول ہے جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا بس وہی مستند رستے وہی مانے گئے. اب شیر سنو, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. اللہ کے عاشق اور دیوانے وہی منزل کو سر کرتے ہیں. اب اگر کوئی دیکھ لو, اگر کوئی محبوبہ اپنے عاشق کو بولے کہ 12 بجے فلاں جگہ ملاقات کرنا, تو کہتا ہے وہاں تو کوئی درخت ہی نہیں ہوگا, میں وہاں کیسے کھڑا ہوں گا, میرے مجھے تو گرمی لگ جائے گی, مجھے تو لو لگ جائے گی. تو وہ کیا بولے گی؟ کہے گی یہ میرا عاشق نہیں ہے, یہی کہے گی نا. محبت میں تسلیم نہیں, تو کیسا عاشق ہے؟ محبت تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب ابھی تجھے محبت حاصل نہیں ہے, جو تو یہ فکر کرے کہ مجھے لو لگ جائے گی اور میرا میک اپ خراب ہو جائے گا. کیونکہ آج کل کے لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں, عجیب زمانہ آ گیا, اب تو لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں. کہے گا میرا میک اپ خراب ہو جائے گا, میرا ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی محبت حاصل نہیں ہے. تو پہلی بات ہو گئی نا کہ کون اور اقرار, پھر اس کے بعد جی چاہتا ہے, جی چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے باتیں کریں, محبوب سے باتیں کریں جی چاہتا ہے نا. اسی لیے تو پی ٹی سی ایل والوں نے رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ٹیلی فون فری کر دیا. شیخ صاحب مجھے کہنے لگے کہ دیکھو یار ٹیلی فون والوں نے کتنی رعایت کی کہ ٹیلی فون فری کر دیا. میں نے کہا تیرے لیے نہیں کیا. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا بتا, تیرے پاس اتنا وقت ہے کہ تو رات 12 بجے جاگے اور جس سے فون کرنا ہو وہ بھی رات 12 بجے جاگے. کیا اتنا وقت ہے کرے گا تو رات جاگنے کے لیے؟ 12 سے 6 بجے تک کیونکہ ٹیلی فون مفت ہے تو چلو فائدہ اٹھائیں گے ہم. میں نے کہا پاگل ہے کیا تو؟ بھی نہ تو پاگل نہ اگلا جاگنے والا پاگل. میں نے کہا کون جاگے گا؟ سب سوچ تو ذرا, جب ساری دنیا سو رہی ہے اور کوئی جاگ رہا ہے, کون ہوں گے وہ؟ وہ عاشق اور معشوق ہی ہوں گے جو رات کی تنہائیوں میں بدماشی کر کے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کی لعنت اپنے اوپر خریدیں گے. میں نے کہا یہ تیرے لیے نہیں, یہ عاشقوں کے لیے. رات کی تنہائیوں میں عاشق ہی فائدہ اٹھاتے. لہٰذا ایسے بتائیے کھیت جہاں پر روشنی بھی نہیں ہوتی, جہاں پر روشنی بھی نہیں ہوتی, سنسان سناٹا ہے, لیکن وہاں پہ بھی اور عاشق اور معشوق پکڑے جاتے ہیں. رات کے سناٹے میں کون نکل رہا ہے وہاں پہ جہاں نہ لائٹ ہے, کتوں کا ڈر الگ ہے, اور پھر شہر کے کتے الگ ہوتے ہیں, دیہات کے کتے تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. لہٰذا وہ کیسے چھوڑیں گے؟ کیا چیز ہے جو نکال رہی ہے؟ وہ بدماشی ہے, نافرمانی کی وجہ سے نکلتے ہیں. لہٰذا یہ نا, میں نے کہا آپ زیادہ گمان نہیں کرنا کیجیے گا, یہ آپ کے لیے ٹیلی فون فری نہیں ہوا, یہ عاشقوں کے لیے ہوا. جو رات کو بات کرے بےچارے کا جو ہے وہ بل دیکھ کے ورنہ بل بلائے نہیں. تو لہٰذا باتیں کرنے کو جیت آتے ہیں محبت میں. بس شریعت کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے نماز مقرر کر دی کہ اے میرے عاشقو آؤ ہم سے باتیں کرو. کیسے باتیں کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, میرا محبوب تو ایسا ہے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے, اور رحمان الرحیم جو بہت مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے, جو رحم کرنے والا ہے اور بار بار مہربانی کرنے والا ہے, اور مالک یوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک ہے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور آپ ہماری مدد بھی فرما دیجیے کہ ہم تیری اطاعت و فرما برداری کریں. یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہی حدیث میں یہی آئے نا کہ نماز جو ہے وہ باتیں, بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے, سرگوشی کرتا ہے, چپکے چپکے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اے اللہ ہم مخلوق تو ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتی, سب تو ہمارے کام بنانے والا ہے. تو کیا یہ باتیں ہیں نا, محبوب سے باتیں ہو گئی نا, عشق کی دوسری ادا ہو گئی نا. اب آگے سنیے, اب کوئی بہت ہی اچھا دوست آیا جسے محبت ہے, تو یا وہ آنے والا ہے تو خوشی کے مارے کھانا پینا بھول جاتا ہے. کہتا ہے یار تم سے تو باتیں کرنے میں ایسی لذت, ایسا مزہ ہے کہ کھانا پینا ہی بھول گئے. یہ بھی محبت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ کھانا پینا ہی بھول جاتا ہے. اب لہٰذا کہا یہی محبت دکھاؤ, روزہ فرض کر دیا کہ یہ محبت کی ادا ہے کہ اللہ کی محبت میں کھانا پینا ہی بھول جائے. سبحان اللہ, دیکھو شریعت محبت ہی محبت ہے. کیا باتیں ہیں میرے شیخ کی, اللہ والوں کی باتیں کیا کہنا. سبحان اللہ, پھر فرمایا کہ دیکھو لیلا جو تھا, لیلا تھا نہیں تھی, وارستہ شوق کو الٹا نظر آتا ہے, مجنو نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. اس لیے جیسے ہمارے خا... خان صاحب دوست سے کہتے ہیں ہم جاتی ہے ہم جاتی ہے, اور وہ آتا ہے عورت آتا ہے ہم جاتی ہے, تو لہٰذا یہ معاف ہے بھائی, معاف ہے ان کے لیے, مذکر مؤنث معاف ہے. بس شرط یہ ہے کہ ذرا اللہ کی فرما بردار کرے. خیر, تو اب لیلا کی گلی کے جو کتے تھے, لیلا کی گلی کے کتوں کو جو مجنو تھا اس کا عاشق, وہ اس کو روٹی کے ٹکڑے ڈالا کرتا تھا اور کیا کہتا تھا, اور اس کی گلی کے فقیروں کو وہ بھیگ دیا کرتا تھا, اور کہتا یہ ہے مولانا رومی فرماتے کہ اس نے لیلا کی گلی کے کتے کو خطاب کر کے کہا کہ تیری نظر میری آنکھوں میں, میری نظر میں تیری اتنی عزت ہے کہ میں تیرا ایک بال شیر کو بھی دینے کو تیار نہیں ہوں, تیرا ایک بال بھی شیر کو دینے کو تیار نہیں ہوں, شیر نر کو, تیری عزت میری نظر میں, میری نظر میں تیری اتنی عزت ہے, وہ عزت شیر کی بھی نہیں ہے, رکاب کے ساتھ اور ان پر مال خرچ کر رہا ہے. تو پتہ چلا محبت کی ادا ہے کہ عاشق جو ہے اپنے محبوب کے دوستوں یاروں پر مال خرچ کرتا ہے. تو بس اللہ نے یہ سکھایا کہ ہمارے جو دوسرے عاشق ہیں, جو غریب عاشق ہیں, ان کو زکات دے دو, ان کو خیرات دے دو, ان کو صدقہ دے دو, ان کو فطرہ دے دو, محبت کی ادا بھی دکھا دکھاتے صاحب. اللہ اللہ اللہ, شریعت کیا, سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اب لیلا کی گلی کے چکر لگاتا تھا. شاعر کہتا ہے کہ میں لیلا کی گلی کے چکر لگاتا ہوں اور اس کی دیوار کو چومتا ہوں, اور یہ کہتا ہے یہ میں اصل میں اس کی دیوار کو نہیں چومنا, مجھے اس کے مٹی گارت سے مطلب نہیں ہے, بلکہ اس دیوار کے پیچھے جو میرا محبوب رہتا ہے اس کی وجہ سے اس کو چوم رہا ہوں. دیکھیے شاعر کے کیا چیز ذوق ہے, یعنی مجنو کا ذوق بتا رہے ہیں. بس کہا کہ جیسے لیلا کی گلی کے چکر لگاتے ہیں, آج کل کے بھی عاشق تو لگاتے ہیں کیوں صاحب, اور اتنے عاشق اتنے وہ ہوتے ہیں کہ اپنی بہن کو بس اسٹاپ سے گھر تک پہنچاتے ہیں. پورا بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ حفاظت سے لے جاتے ہیں کہ کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے, تو بس اسٹاپ سے گھر تک پورا پہنچا کے آتے ہیں کہ بیچاری کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. جیسے ایک لڑکا تھا, وہ ایک عورت کے پیچھے جا رہا تھا اور اشعار پڑھتا ہوا جا رہا تھا کہ ہمیں تم سے پیار اتنا کہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا. تو لڑکی نے پوچھا کہ کیا بات ہے بھائی, تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے پیار ہو گیا. کہا اس لڑکی نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے مجھے جوڈو کراٹے بھی آتے, میں جوڈو کراٹے کی بلیک بیلٹ ہوں, ماہر ہوں. اچھا, کہا میں اصل میں اس لیے آ رہا تھا کہ میں کیا آ رہا تھا کہ کوئی لڑکا آپ کو چھیڑے نہیں, تو میں آپ کی حفاظت کے لیے آ رہا تھا, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو جوڈو کراٹے کی خبر سنتے ہی بہن بنا لیا. تو کیا بات ہے کہ وہ گلی کے چکر لگاتے ہیں, لہلاؤ کی گلی کے عاشق لوگ چکر لگاتے ہیں, سب اس لیے کہ ایک جھلک نظر آ جائے دیکھنے کے لیے. بس اللہ نے کہا تم یہی محبت کی ادا دکھاؤ, یہ محبت کی ادا تم ہمارے گھر کے چکر لگاؤ. تمہارا محبوب تو نظر نہیں آتا, لیکن اس محبوب نے جو گھر ہے اس گھر کے چکر لگاؤ. سات چکر حج کے لیے جا رہا ہے, عمرے کے لیے جا رہا ہے, سات چکر لگا رہا ہے, اور صفا مروہ کے چکر لگا رہا ہے. آئیے محبت کی ادا دکھاؤ. دیکھا بے صاحب شریعت کیسی محبت ہی محبت ہے. اس کے بعد گھر چھڑوا دیا. اچھا ایک عجیب بات یاد آئی, ایک عالم سے ایک ہندو نے کہا, ایک میرے شیخ نے یہ بات سنائی, ایک عالم سے ایک ہندو نے کہا کہ تم ہم کو پتھر کے بت پوجنے سے منع کرتے ہو کہ پتھر کے بتوں کو مت پوجو, تم بھی تو پتھر کے گھر کو پوجتے ہو, کعبۃ اللہ جو پتھر کا بنا ہوا ہے تم بھی تو اس کو پوجتے ہو. بتاؤ کیسا سوال ہے, کیسا سوال, اب جواب دیکھو کیا ان عالم نے کیا جواب دیا. یہاں ڈائری رکھا کرو, ڈائری لکھنے کی باتیں ہیں یہ, سمجھ میں آیا, ڈائری رکھا کرو, لکھ لیا کرو اس سے, یہ باتیں جو ہے یہ ایسے تھوڑی ملیں گی. میں سوچ کے تقریر نہیں کرتا, نہ تقریر کے لیے پڑھتا ہوں, بس اللہ کے فضل سے دعا کر کے بیٹھ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ آپ کی محبت میں آتے ہیں ان کے قدموں کی برکت سے, میرے شیخ کی برکت سے مجھ کو وہ مضامین عطا فرما جو میرے لیے بھی اور آنے والے سب کے لیے فائدہ مند اور مفید ہو. میں سوچ کے تھوڑی تقریر کرتا ہوں, شیخ صاحب لگتا ہے تو اس تقریر رٹی رٹائی ہو, کبھی مضمون یہاں چلا جاتا ہے کبھی مضمون وہاں. یہ سب میرے شیخ کی دعائیں, حضرت کی دعاؤں سے میں تقریر کرتا ہوں کہ آنے والے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے, دیکھیے اچھا ایک بات اور سنیے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے اللہ کے لیے, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں, 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ یہ مسجد تو بالکل جنگل میں ہے اور قریب میں اور مسجدیں بہت ہیں نا, لیکن یہاں لوگ اہتمام سے جمعہ پڑھنے آتے ہیں. آپ سب لوگ یہاں خاص طور پہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں, کیوں؟ صرف محبت میں. یہاں میں بریانی تقسیم نہیں کرتا, نہ چندا نہ پلاٹ, کچھ نہیں تقسیم ہوتا, لیکن صرف محبت میں کہ فائدہ محسوس کرتے ہیں, اللہ کے لیے آتے نا. تو لہٰذا حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے چلتے ہیں اس کے ساتھ. لہٰذا یہاں جتنے آدمی آئے ہیں, جو آیا, کیونکہ یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کوئی گلشن سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور کوئی ڈیفینس سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں, اتنی دور سے بتائیے صاحب, اور دور دور سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے, تو 70,000 فرشتے ہر آدمی اپنے ساتھ لے کر آیا. تو ہر آدمی کے 70,000 فرشتے الگ الگ, ہر ایک کے 70,000 فرشتے الگ الگ. جب 70,000 کو اتنے آدمیوں سے تفصیل ضرب دو تو کتنے لاکھ فرشتے ہو جائیں گے. تو جب فرشتوں کی صحبت ملے گی تو اخلاق کے اندر پاکی اس کی زیادہ پیدا ہوگی, جلدی ترقی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ انسان اللہ والے یا ان کے غلاموں کی صحبت میں جو جلدی نفع ہوتا ہے اس کا راز یہی ہے کہ فرشتوں کی صحبت ملتی ہے. تو اور وہ کیا دعا کرتے ہیں, وہ اس کے لیے جب تک وہ چلتا رہتا ہے وہ ملنے کے لیے جاتا ہے, 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں, دعائیں مغفرت, یصلون علیہ اے یستغفرون لہ, اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. اور جب وہ ملاقات کرتا ہے, جب ملاقات کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں, یقولون, وہ فرشتے کہتے ہیں یقولون ربنا انہو وصل فیکا, انہو وصل فیکا فصلہ, اے اللہ یہ تیری خاطر سے اس سے ملاقات کر رہا ہے, بس اس کو اپنے سے ملا لیجیے. یعنی جو اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے اس تو 70,000 فرشتے ساتھ ساتھ دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے, اور جب وہ مسافہ کرے گا ملاقات کرے گا تو پھر وہ فرشتے کیا دعا دیں گے, کہ اللہ یہ تیری وجہ سے اس بندے سے مل رہا ہے, بس تو اس بندے کو اپنے سے ملا لیجیے. تو دیکھا تھا اللہ سے ملنے کا یہ بہت آسان طریقہ کہ اللہ والوں سے یا ان کے غلاموں سے ملاقات, ان سے محبت, آنا جانا ان کے پاس رکھے, تو بہت جلدی ترقی ہوتی ہے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ اب انہوں نے کیا جواب دیا کہ جب وہ کہا کہ تم, ہندو نے کہا کہ تم ہم کو بنا کرتے ہو کہ پتھر کے بت مت پوجو, اور تم خود جو ہے وہ پتھر کا, تمہارا جو کھانا کعبہ ہے وہ بھی تو پتھر کا بنا ہوا ہے, تم بھی اس کو پوچھتے ہو. سوال کیا تھا, اب جواب دیکھیے, فرمایا میرے شیخ نے سنایا کہ انہوں نے کیا فرمایا کہ کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر, کافر ہے جو سجدہ کرے بت خانہ سمجھ کر, ہم نے سر رکھا ہے درے جانا نہ سمجھ کر. ہم اس سے سجدہ نہیں کرتے, ہم پتھر کو نہیں پوچھتے, بلکہ ہمارے اللہ کا حکم ہے, وہ ہم پتھروں کو نہیں پوچھتے, بلکہ وہ صرف اللہ ہی کی مقرر کی ہوئی ہے. لہذا زمین سے لے کر آسمان تک پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے, پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے, زمین سے لے کر آسمان تک. لہذا بالکل جہاں پر زمین پر خانہ کعبہ بیت اللہ بنا ہوا ہے, ٹھیک اسی کے محاذات میں. دیکھو چاہیے سو گئے ہیں, ان کو اٹھا دو, جزاک اللہ آپ کی آنکھوں سے فیض مجھے دیتے رہیے, جب مجھے مضامین آپ کی برکت سے ملیں گے اس لیے مجھے فیض سے محروم نہ کیجیے, کنیکشن لگا کے رکھیے, ورنہ بجلی کا تار نہ لگا رہے گا تو پھر ٹیوب لائٹ نہ روشن ہوگی. بعضے مشینیں ایسی نا جو چلتی بجلی سے, بولتی بھی ہے, بس سمجھے کہ آپ کی جو آنکھوں کے فیض سے میری مشین چلتی رہے گی. تو میرے دوستوں, زمین سے لے کر آسمان تک پورا کا پورا خانہ کعبہ ہے پورا. لہذا جہاں پر بیت اللہ ہے ٹھیک اسی کے محاذات میں ساتوں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے, جہاں پر روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور آیا ہے کہ جو ایک مرتبہ طواف کر لیا جس نے دوبارہ آج تک اس کی باری نہیں آئی. اتنے اللہ کی مخلوق ہے فرشتے. لہذا علامہ شامی رحمۃ اللہ نے عجیب بات لکھی, انہوں نے باب باندھا کہ اگر کبھی خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تب کیا ہوگا. خانہ کعبہ اگر اپنی جگہ نہ رہے تب کہاں پہ ہم سجدہ کریں گے. اور انہوں نے باب جو باندھا عجیب باندھا, وہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اگر کسی ولی اللہ کی زیارت کو چلا جائے, کیونکہ بعض بزرگوں کے حالات میں ایسا ہے نا کہ خانہ کعبہ ان کی زیارت کے لیے چلا گیا, تو اگر خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تب ہم سجدہ کیا کریں گے. فرمائے کہ نہیں, وہ پتھر وہ ہمیں وہ مقصود نہیں ہے, بلکہ وہ سمت جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی وہ سمت مقصود ہے, لہٰذا ہم اسی سمت کی طرف سجدہ کریں گے. زیادہ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا کتابوں میں ہے یہ واقعہ, کہ ایک بزرگ جو ہے وہ کعبے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ہم کو منع ہے. تو کسی آدمی نے کہا, اے ظالم یہ کیا بے ادبی کرو, تم بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے ہوئے. بس انہوں نے پاؤں دوسری طرف کر لیے تو خانہ کعبہ دوسری طرف آ گیا. اسی لیے میرے دوستو یہ بس شریعت جو ہے محبت, رہی بات یہ محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو, اسی لیے اللہ والوں کی صحبت ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے, یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی. جب تک انسان کسی عاشق کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تو اس وقت تک اس کو محبت نہیں ملتی. دل سے دل ملا لے تو جس دل کے اندر اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق ہے, جب ہم اپنا دل اس دل کے ساتھ ملائیں گے تو وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق اس میں منتقل ہو جائے گا. دیکھو دیہاتوں کے اندر چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک تالاب میں مچھلی ہے. ارے بھائی جو دور دور ہو قریب آ جاؤ, فاصلہ نہ رکھو, قریب قریب بیٹھ جائیں, ادھر بھی جو ہے قریب قریب آ جائیں, آپ لوگ بھی قریب قریب آ جائیں. اب سب کے لیے تو الگ دعوت نامہ نہیں چھپوا سکتا میں. یہ دین کی بات سننے کا ادب ہے کہ قریب قریب بیٹھا کرے. تو اب چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوتے ہیں, ایک تالاب میں مچھلی ہے اور دوسرے تالاب میں مچھلی نہیں ہے, تب کیا ہوتا ہے, بارش آتی ہے, ساون کا مہینہ برسات برستی ہے, تو پانی اس کا پانی اس کے پانی سے مل جاتا ہے, تب کیا ہوتا ہے, اس تالاب کی مچھلی دوسرے تالاب میں چلی جاتی ہے نا. بس میرے دوستوں ایسے ہی جب ہم اپنے دل کو اللہ والوں کے دل سے ملائیں گے, اپنے دل کو ان کے دل کے آگے جھکا دیں گے, دل سے دل ملائیں گے, تو ان کے دل کے اندر جو اللہ سے محبت, اللہ کا تعلق, اللہ پر جینا اور مرنا, اللہ تعالیٰ سے وفاداری کرنا, وہ ہمارے دل کے اندر منتقل ہو جائے گا. یہ ہے وہ طریقہ. لیکن شرط کیا ہے, اپنے دل کو جھکا دیں. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہر کجا پستی آپ آ جا روت, جہاں پر نیچائی ہوتی ہے, ڈھلان ہوتی ہے, نیچا زیری اور زیری علاقے میں پانی ہمیشہ وہاں جاتا ہے. پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف جاتا ہے, نیچے سے پانی اوپر نہیں جاتا, بلکہ اوپر سے نیچے آتا ہے پانی. ہر کجا پستی آپ آ جا روت, جو اللہ والوں کے دل کے سامنے ان اپنے دل کو جھکا دے گا, تو اللہ والوں کے دل میں جو اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق ہے, اللہ کا نور ہے, معرفت ہے, اور اللہ پر جینے اور مرنے کی جو کیفیات ہے, وہ ہمارے دل کے اندر منتقل ہو جائیں گے. ہر کجا پستیس آب آ جا روت, اور ہر کجا مشکل جواب آ جا روت, جہاں مشکل ہوتی ہے جواب وہی جاتا ہے. لہذا جب کوئی آدمی اللہ کی طلب, اللہ کا تعلق, میں سچ ایک بات بتاتا ہوں کہ میری تقریر آپ لوگ ہی طلب پر موقوف ہے, میں سچ بات بتاتا ہوں. جو آدمی یہاں جو لوگ آتے ہیں, جو جس طلب سے آتے ہیں ویسا ہی مضمون بیان ہوتا ہے. دیکھیں اس کی مثال, انسان جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا کھانا پکاتا ہے کہ نہیں پکاتا. اگر مہمان کوئی عالم اللہ والا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑھیا مرغا اچھا تھا, اور بکرا جو یعنی ان کی حیثیت ہوتی ہے, اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا انتظام کرتا ہے. اگر بادشاہ کو بلائے گا تو کیسا انتظام کرے گا, ہے نا, جتنا یعنی اپنی حیثیت جیسا ہو سکے گا. بس ایسے ہی میرے دوستوں, یہاں جو لوگ اللہ کے لیے طلب لے کر آتے ہیں انہی کی طلب کے مطابق مضامین عطا ہوتے ہیں جو میری زبان سے نکلتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے مت سنو, خوب توجہ سے آنکھیں کھول کر سنو. جیسی طلب لے کر آئے گا جو آدمی, ویسے مضامین پیش ہوں گے. اگر ہے آپ صادق, اور یہ مت دیکھیں, اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں, طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں. یعنی جس کو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ملتا ہے, جس کو طلب ہوتی ہے اللہ کی اللہ اس کو ضرور ملتا ہے. اور اللہ کی طلب کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ والوں کی محبت, اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے تعلق, ان کے غلاموں سے تعلق جب کرتا ہے تو طلب پیدا ہوتی ہے. اچھا اب ایک بات سناتا ہوں, مضمون تو کچھ پیش کرنا تھا لیکن اب ایک بیچ میں بات یاد آ گئی اور امید یہ ہے یہ مضمون کافی ہو جائے گا. اور وہ مضمون ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزانہ ایک تسبیح, پانی تو پلاؤ یار, روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے, روزانہ ایک تسبیح. تو حدیث پاک میں ہے, یہ حدیث شریف فضائل اعمال میں بھی ہے, فضائل ذکر میں, کہ جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. الحمدللہ الذي سخر عنا الفرات عن رحمته ولم يجعله ملحن جادا لذنوبنا. یہ پانی پینے کے بعد کی دعا ہے, الحمدللہ الذي سقانا عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحن اجاجا لذنوبنا. کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام تعریف آپ کے لیے کہ آپ نے اپنی رحمت سے ہم کو میٹھا پانی پلایا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کیا, ورنہ اگر ہمارے گناہوں کی نوسوں سے پانی کڑوا ہو جائے تب پتا چلے یہ اللہ کا کرم ہے کہ میٹھا پانی ملتا ہے. دیکھو یہ ساتھ جو ٹیک لگائے بیٹھے نا آپ کے برابر میں, ان کو بتا دینا وضو دوبارہ کر لے اگر سونے والا جو ہے, لیکن ان کو سمجھا دو یہ ٹیک نہ لگائے ان کو, کیونکہ یہ تو جوان آدمی ہے, وہ تو بےچارے بوڑھے ہیں, ان کی تو اجازت ہے وہ ٹیک لگا لے, لیکن یہ تو جوان ہے اس کو چاہیے اپنی کمر مضبوط رکھے, وہ تو بوڑھے ہو گئے ان کو اجازت ہے, وہ ٹیک لگا لیں تو کوئی بات نہیں, بوڑھے کا مسئلہ اور جوان کا اور. اللہ بھی بوڑھے سے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ سفید بال والے سے اللہ شرمائیں گے, سفید بال والے سے اللہ شرمائیں گے, کہ جب وہ سفید بال کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے شرمائیں گے. حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بعض لوگ جو 50 سے اوپر ہو جائیں وہ جائز ہے کہ بال کو لال کر سکتے ہیں, بال کو لال کرنا جائز ہے, اگر اسپن ملو نہیں بنتا, سر ملو بنتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے, سر ملو بنتا ہے تو جائز ہے. لیکن سفید بال کی ایک فضیلت سناتا ہوں, اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرمائیں گے, اس کو عذاب دیتے ہوئے اللہ شرمائیں گے. لیکن تور ملو نہ بنے, کالا بالوں کو کرنا یہ حرام ہے, بالوں کو کالا کرنا یہ حرام ہے. جو چیز گزر گئی اب جوانی بالوں کو کالا کرنے سے نہیں آ سکتی. کیوں صاحب؟ جو چیز فیل ہو گئی, جو مشین فیل ہو گئی, اب وہ مشین ریکنڈیشن اور جوان نہیں ہو سکتی. لہذا اگر لال لگاتا ہے تو ٹھیک ہے جائز ہے, لیکن سفید بھی بالوں کو, جو میں کہتا ہوں سفید بھی کرو اپنے بالوں کو, تاکہ کیوں سب اس لالچ میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کر شرمائے, یعنی عذاب نہیں دیں گے اس کو. اس لیے ہمارے ایک دوست ہے, میرے ایک دوست ہے, تو پہلے وہ داڑھی کو کالا کرتے تھے, پھر اس کے بعد میں نے ان کو مسئلہ سمجھایا کہ بھائی دیکھو داڑھی کو کالا کرنا حرام ہے, بالوں کو کالا کرنا حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بدل اللہ اس کے چہرے کو کالا کرے جو اپنے بالوں کو کالا کرتا ہے. اتنی بڑی وعید ہے بالوں کو کالا کرنے کی. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں صاحب کیا کریں, بیوی جوان ہے, بیوی بولتے تم بڈھے ہو گئے جلدی, اور بیوی جوان ہے تو بھائی اس کو بولو تجھے بالوں سے کیا مطلب ہے, جس چیز سے تجھے مطلب ہے وہ تو مضبوط ہے نا, وہ جوان رہنا چاہیے, تجھے بالوں سے کیا کرنا. اب بال کالے ڈنڈا ہی کمزور ہے تو کیا کرے گا, اور اگر بال سفید ہے لیکن ڈنڈا مضبوط ہے تو کہے گی تجھے کیا مطلب ہے, چل تو اپنا کام میں لگی دے. اس لیے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر پھر اس کے بعد میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ بالوں کو کالا نہ کریں بلکہ لال رنگ لگانا جائز ہے, اس پہ عمل کر لیں, تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ عمل کر لیا. ماشاءاللہ فرما برداری نا, دیکھو اللہ کی محبت بات مان لی. پھر اب میں نے ان سے کہا میں نے کہا بہت ترقی کیجیے, عمر 70 کے قریب ہو گئی نا, ڈپارچر کا وقت آ گیا, قریب ہے, کچھ پتا نہیں بھائی, ویسے تو جوان کا بھی نہیں پتا نہیں, یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتا نہیں کہ مقرر تقریر کر کے مکمل کرے گا بھی کہ نہیں, پتا چلا یہیں پر بیٹھے بیٹھے روح پرواز ہو گئی. بھائی موت کا تو کسی کو وقت نہیں پتا نا, میں میرے لیے بڈھا ہونا تو شرط نہیں ہے دادا, اس حالت میں بھی موت آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی دین کی خدمت کے لیے سلامت رکھے, اور آپ لوگوں کے میری زبان کو اور آپ کے کان کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول فرما لے, اور میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میں سلامت رہوں تم سلامت رہو, میری دنیا الفت سلامت رہے. بولو آمین. ہم سب اللہ کی فرما برداری کے لیے خوب لمبی زندگی مانگے, اللہ کی فرما برداری دین کی خدمت اور دین پر چلنے کے لیے, بدمعاشی کے لیے نہیں. تو اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ بھائی اب زمانہ قریب آ گیا, اب آپ جو ہے پہلے تور ملو تھے, پھر اب سر ملو بن گئے, اب اسپن ملو بن جاؤ, سفید کر لو بالوں کو. لہذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ پوچھے کہ تم کیا لائے, تو کہنا کہ اللہ میاں ایک دین کے خادم نے, ایک اللہ والوں کے غلام نے ایک بات سکھائی مجھ کو کہ جس کے بال سفید ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے شرمائے گا. کہ اللہ میاں میرے پاس کچھ نہیں ہے, بس یہ سفید بال ہے, اس کی وجہ سے تم جو بس لیجیے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شرمائیں گے عذاب دیتے ہوئے, لہٰذا وہ بخشا جائے گا. میں نے کہا لیکن بھائی یہی تک مت رہنا, پھر مجھے بھی بخشوانا. اللہ میاں سے کہہ دینا کہ اللہ میاں ایک اس نے مجھ کو سکھائی تھی, اس نے مجھ کو کافر ملوں نے مجھ کو سکھائی تھی, لہٰذا آپ اس کو بھی بخش دیجئے. معاملہ ایگریمنٹ ہو گیا نا ہمارا. تو اس لیے بالوں کو میرے دوستوں کالا کرنا تو حرام ہے, لیکن اگر کوئی مان لو جوان ہے تو ٹھیک ہے, 40 آج کل کیا کریں لوگ, 20 سال کی عمر میں لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں 30 سال کی عمر میں. اچھا ایک صاحب نے تو عجیب بات کہی, اب میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ بالا کو کالا کرنا حرام ہے, میرا کوئی فائدہ ہے اس میں کیا؟ میری جو ہے وہ بالوں کو کالا کرنے والی ایک کریم بنانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, یا میری دکان ہے, یا میں وہ کرتا ہوں, میری تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا بھائی. جو اس گناہ سے بچے گا اسی کا فائدہ ہے نا, میں تو جو بات کہتا ہوں اسی کے اگلے کے فائدے کے لیے کہتا ہوں. تو مجھے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں واہ خود کے تو بال جو ہے وہ کالے اور ہمیں بولتا ہے بالوں کو کالا مت کرو. اب بتائیے کہ اب میں بالوں کو کالا کرتا ہوں کہیں سے لگتا ہے میں بالوں, اب میں ہوں ہی ینگ, میں ہوں ابھی ینگ بوائے, تو میں کیا کروں, ابھی تو میں جوان ہوں, ابھی تو میری عمر ہی بہت چھوٹی ہے, تو اگر میرے بال کالے ہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے, میں خود بالوں کو کالا نہیں کرتا, یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لہٰذا ایک دن آئے گا بھائی اس میں بھی سفیدی آ جائے گی, وہ آپ کو بھی پتا چل جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا, چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. تو لہذا ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے, ایک تسبیح, لیکن محبت سے درد سے پڑھے, کیونکہ اللہ کا نام نہ لینا یہ بہت ہی محرومی کی بات ہے. بندہ دنیا میں آئے اور اللہ کو یاد نہ کرے, یہ کیسے ہے؟ کیونکہ دیکھو اگر بعضے لوگ, اب مال کمانا ہے, مال کمانا, بنگلے بنانا, فیکٹری بنانا, گاڑی جمع کرنا, یا ایئر کنڈیشن موبائل, یا روپیہ پیسہ جمع کرنا, کھانا پینا, یہ مقصد زندگی میں سے نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے. ضرورت زندگی تو ہے لیکن مقصد زندگی نہیں ہے, کیونکہ اگر مقصد زندگی ہوتا تو جو آدمی مرتا وہ اپنا بنگلہ اپنے ساتھ لے کر جاتا, اپنی موبائل اپنے ساتھ لے کر جاتا, اپنی گاڑی اپنے ساتھ لے کر جاتا, اپنا روپیہ اپنے ساتھ لے کر جاتا, اپنا کھانا پینا, اپنا کاروبار, بینک بیلنس اپنے ساتھ لے کر جاتا, اپنا لباس ساتھ لے کر جاتا. لیکن جب دنیا سے جاتا ہے یہ کوئی چیز ساتھ نہیں لے کر جاتا, لیکن اعمال کو ساتھ لے کر جاتا ہے. پتا چلا یہ دنیا اعمال بنانے کی جگہ ہے. لہٰذا میرے دوستو اللہ کو یاد کریں, یہ اللہ کو یاد کرنا یہ عاشقوں کی علامت ہے, کیونکہ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ شخص محروم ہے. لہٰذا ایک تسبیح روزانہ لا الہ الا اللہ کی پڑھے. اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو درمیان میں محمد الرسول اللہ کہہ کر کلمے کو پورا کر لے. جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا, من قالا, جو خود پڑھے یا اس کے لیے کوئی پڑھے, جو خود پڑھے یا اس کے لیے کوئی پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دے گی. یہ حدیث شریف بہت مشہور ہے, مشکاۃ شریف میں بھی ہے. اب اس پر ایک واقعہ سنیے. ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی مرقات کے اندر, جو مشکاۃ شریف کی شرح ہے, اس کے اندر لکھا جو میں نے اپنے شیخ سے سنا, کہ ایک دفعہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے دسترخوان پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا, شابن کان مشہورن فی الکشف, وہ کشف میں مشہور تھا کہ اس نوجوان کو کشف ہوتا ہے, وہ بھی دسترخوان پر شیخ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. تو اچانک وہ نوجوان جو ہے رونے لگا, تو شیخ نے اس سے پوچھا ما حاضل بکا, ارے بھائی یہ رونا کیسا, تو کھانے کے وقت میں کیوں رو رہا ہے, ما حاضل بکا یہ رونا کیسا ہے, تو کھانے کے وقت میں کیوں رو رہا ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, انی ارا امی فی العذاب, میں اپنی ماں کو عذاب میں مبتلا دیکھ رہا ہوں, عذاب میں مبتلا دیکھ رہا ہوں. تو شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا تھا, جس کا ثواب کسی کو نہیں دیا تھا, بس میں نے دلی دل میں فوہبت لی امی ہی اس کا ثواب, اس 70,000 جو تحلیل کا جو ثواب ہے 70,000 کا, میں نے چپکے سے دل میں اس کی ماں کو ہبا کر دیا اور بخش دیا. تو اچانک وہ جوان ہنسنے لگا, فضحک الشاب, وہ نوجوان ہنسنے لگا. تو اب شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا ما حاضر دے, ارے بھائی یہ تیرا ہنسنا کہتا ہے, اب تو ہنستا کیوں ہے, پہلے تو رو رہا تھا اب تو ہنس رہا ہے, تو کیا کہتا ہے. اس نے کہا انی ارا امی فی حسن المآب, میں اپنی ماں کو جنت میں دیکھا ہوں. یہ ملا نکاری رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا. تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پس میں نے اس کے کشف کو اس حدیث شریف کی صحت سے پہچان لیا, اور اس حدیث شریف کی صحت پر میرا ایمان اس کے کشف سے اور بڑھ گیا. لہذا میرے دوستو اب سوال پیدا ہوتا ہے 70,000 ہم کیسے پورا کریں, 70,000 کیسے پورا کریں. تو اس کا بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آدمی روزانہ ایک تسبیح پڑھتا ہے تو 5 منٹ لگتے ہیں اس کو, ایک تسبیح پڑھنے میں 5 منٹ. بیٹھ جا بھائی جلدی بیٹھ جائے, شاباش, ایک تسبیح پڑھنے میں 5 منٹ اور 3 تسبیح پڑھنے میں 15 منٹ اور 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. 24 گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں. لہٰذا 1440 منٹ میں سے کیا ہم اپنے آخرت کے لیے 15 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اگر 300 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں تو 10 دن میں 3,000 ہو جائیں گے, اور 1 مہینے میں 9,000, اور 9 کو 8 سے ضرب دیں تو 72,000 بنیں گے. 9 × 9 = 18, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63 اور 9 × 8 = 72. دیکھو پہاڑا یاد ہے, حساب کا پہاڑا یاد ہے. تو لہٰذا 9 × 8 = 72 ہوئے نا, تو 8 مہینے کے اندر 72,000 ہو جائیں گے, 8 مہینے میں اس کے 70,000 پورے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ 8 مہینے کا 16 مہینے زندگی دے, 24 مہینے, 32 مہینے, 40 مہینے, 48 مہینے, کتنے مہینے زندگی دیتا ہے. تو اپنے لیے پڑھے, اپنے دادا دادی کے لیے پڑھے, اپنے ماں باپ کے لیے پڑھے, نانا نانی اور رشتے داروں کے لیے بھی پڑھ کے بچ سکتا ہے, اور زندہ کو بھی دے سکتا ہے یہ ثواب, ایسا نہیں مردہ کے لیے, زندہ کو بھی دے سکتا ہے. لیکن میرے دوستو اللہ کا نام ذرا محبت سے لے. اب ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے جو ذکر کا طریقہ, ذکر کا طریقہ کیا سکھایا, لیکن ایسا نہیں کہ ذکر کر رہا ہے اب ہاتھ میں تسبیح ہے عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور ساتھ ذکر بھی کر رہا ہے, بلکہ نہیں, آج تنہائی میں تھوڑی 15 منٹ اللہ کو دے دے, تھوڑی دیر اللہ کو دے دے. اور ذکر کیسے کرے, آلتی پالتی مار کر بیٹھے, چار دانوں بیٹھے اور کمر سیدھی رکھے, کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کمر ایسے بیٹھتا ہے تو بڑھاپے میں وہ کبڑا ہو جاتا ہے, اس کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. زیادہ کمر سیدھی کر کے بیٹھے ایسے کر کے. زیادہ میں نے اپنے شیخ کو 80 برس کی عمر میں حضرت یوں بیٹھتے ہیں, 80 برس ہے عمر لیکن اب بھی یوں بیٹھتے ہیں, اور آج کل جوانوں کو دیکھتے ہیں ایسے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں. زیادہ کمر سیدھی کر کے بیٹھے, اور کیسے کرے, جب لا الہ کہے, جب لا الہ کہے تو کیا مانے کہ نہیں ہے کوئی معبود, لا الہ کہے تو دائیں طرف تھوڑا سا جھک جائے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے سبق المفردون, کہ عاشقانہ ذکر کرنے والے وہ سبقت لے گئے. ذکر کرے عاشقانہ, مفردون کا ترجمہ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمت اللہ علیہ, امام نووی کے نام سے جو مشہور ہے, انہوں نے مسلم شریف کی شرح میں لکھا اس حدیث شریف کے ذیل میں کہ مفردون کے کیا معنی ہے, مل مفردون، اب مفردون کون لوگ ہیں؟ فرماتے الذین اهتزوا فی ذکر اللہ، جو ذکر کو جھوم جھوم کر کرتے ہیں، جو ذکر کو جھوم جھوم کر کرتے ہیں. دیکھو لہٰذا اپنے موبائل دیکھیے، اگر آپ اپنے موبائل کو عربی میں کریں تو جہاں لکھا رہتا ہے وائبریشن، وائبریشن وہاں لکھا رہتا ہے تنبیہ بالاهتزاز، یعنی وائبریشن ہلتا ہے. تو مطلب کیا؟ ذکر کرے ذرا جھوم جھوم کے، والہانہ عاشقانہ. اپنے موبائل میں جہاں وائبریشن لکھا جاتا ہے آپ اس کو عربی میں منتقل کیجئے موبائل کو، تو وہاں پہ تنبیہ بالاهتزاز، وہاں لکھتا ہے الرٹ الرٹ بائے وائبریشن، وائبریشن کے ساتھ الرٹ کریں، وہاں لکھا ہوگا تنبیہ بالاهتزاز، اهتزاز کے معنی ہلنا، زیادہ وائبریشن سے ہلتا ہے نا ایسے ایسے. تو لہٰذا ذکر کرے اهتزوا، یعنی جھومے، جھوم جھوم کر ذکر کریں. کیسے؟ جب لا الہ کہے تو دائیں طرف جھک جائے، جب لا الہ کہے تو دائیں طرف ایسے لا الہ، اور ہلکا سا دھیان کرے کہ تمام غیر اللہ میرے دل سے نکل گئے، اور الا اللہ پہ بائیں طرف جھک جائے لا الہ الا اللہ، ایسے ایک تسبیح ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اس سے کیا کہ الا اللہ سے اللہ کا نور عرش اعظم سے، اللہ کا نور عرش اعظم سے میرے دل میں آ رہا ہے، لا الہ سے دل غیر اللہ سے پاک ہو رہا ہے، اور الا اللہ سے اللہ کا نور میرے دل کے اندر آ رہا ہے. اور درمیان درمیان میں کلمے کو پورا کر لیں، ایک تسبیح پڑھ دیں، وقت بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، پھر دعا کریں گے. چلیے جناب، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. کچھ تھوڑی سی آواز نکالے نا آپ بھی، آواز ذرا تھوڑی سی نکالے، اللہ کو ذکر سنا، یہی تصور کریں اللہ کو ہم اپنا ذکر سنا رہے ہیں، تو تھوڑی سی آواز آپ بھی نکالیے. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد سبا ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ ذکر کا جو طریقہ ہے یہ میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم ہم میں نے اپنے شیخ سے سیکھا اور میرے مرشد نے اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا اور انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا اور انہوں نے اپنے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا. یہ ذکر کا وہ طریقہ ہے میرے دوستو جو تربیت پایا ہوا ہے, یہ خودرو پودا نہیں ہے بلکہ یہ وہ پودا ہے جو کہ باغبان کے زیر سایہ اور باغبان کے ہاتھوں سے گزرا ہے. لہذا یہ جو ذکر کا طریقہ, اب دیکھیں جھومنا بھی ہو گیا وہ حدیث شریف کے سبق المفردون کے عشق کرو عاشقانہ, ذکر کرو عاشقانہ جھومتے ہوئے. لہذا زیادہ ضربے لگانے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ عشق اللہ کو دکھائے کہ اللہ کا نام لے کے جھوم جھوم کے کرے. اس طریقے سے اگر تین تسبیح کر لے روزانہ تین تسبیح تو ایک مہینے میں 9,000 ہو جائیں گی اور 8 مہینے میں 72,000. تو یعنی وہ حدیث شریف کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو اس کا ثواب وہ کسی کو دے دے یا خود اپنے لیے رکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے. اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اور وہ حدیث شریف کہ جو روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھے گا تو اس کا چہرہ قیامت کے دن چودہویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. چودہویں رات کے چاند کا رات کے چاند کیسا روشن ہوتا ہے ویسا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک آدمی ہے وہ زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کا چہرہ کیسے چمکے گا؟ کہے گا ایک تسبیح پڑھ لو تو کافی ہو جائے گا. سوال ہے نا. اب یہ سوال کیسا؟ میرے شیخ نے فرمایا اس حدیث شریف کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ کا نام لے گا ایک تسبیح پڑھے گا حدیث شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے حفاظت نصیب فرمائیں گے. دیکھا میرے صاحب, لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس کو توفیق ملے گی. اب ایک آدمی گناہ کر رہے کیسے اس کا منہ اجالا ہوگا؟ نہیں, اللہ اس کو دل کے اندر اس ذکر کی برکت سے ایسا نور, ایسی محبت اور ایسا اپنا تعلق عطا فرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ سارے گناہوں پر لات مارے گا. کہے گا کہ بس اب اللہ تعالیٰ کو میں خوش کروں گا اور اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کروں گا. اللہ اس کے دل کے اندر اپنی محبت, اپنا مزہ, اللہ کے نام, اپنے نام کا ایسا مزہ گھول دے گا کہ وہ اس کے بعد اللہ کو چاہے ناراض کرے ایسا ممکن نہیں ہوگا. اب دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو قبول فرما لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک تسبیح پڑھی گئی اس لالچ میں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کے پیارے نبی آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا منہ قیامت کے دن اجالا فرمائیں گے. یا اللہ اس حدیث شریف کی برکت سے ہمارا بھی ہمیں ایک تسبیح روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ہمارے لیے منہ اجالا کرنے کا فیصلہ فرما دیجیے اور دنیا کے اندر منہ اجالا کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ منہ کالا کرنے والے اعمال یعنی گناہوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ایسا ایمان اپنا ایسا یقین عطا فرما دیجیے کہ ہمارا لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ تعالیٰ آپ اپنے نام پاک کی لذت, اپنے ذکر کی لذت جو آپ اپنے اولیاء اللہ کو عطا فرماتے ہیں ہماری جانوں میں بھی اپنے نام کی لذت ڈال دیجیے. یا اللہ ہماری روح کو, ہمارے دل کو وہ لذت عطا فرما دیجیے جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے فیصلہ فرما دیجیے اپنی دوستی اور اپنی ولایت کا. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دوست, اپنا ولی بنانے کا فیصلہ فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام ہم سب کو اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے نصیب فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اپنے فضل سے, اپنی مہربانی سے یا اللہ اپنی وہ رحمت نازل فرما دیجیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں. اور یا اللہ تعالیٰ اللہ گناہوں کو چھوڑ کر ہم کو خوشی بھی محسوس ہو. یا اللہ تعالیٰ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے, صحت جسمانی بھی عطا فرما, صحت روحانی بھی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. ہماری دنیا کی بھی ضروریات کو پورا فرما, آخرت کی ضروریات کو بھی پورا فرما, رزق حلال عافیت فراوانی کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو ہم سب پر آسان فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو آسان روزی عطا فرما, شدید مشقت اور شدید محنت والی روزی کے دروازے کو یا اللہ آسانی سے اور عافیت کے دروازے سے تبدیل فرما دیجیے اور اپنی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیجیے. یا اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے اس کو یا اللہ حل فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ جو مریض ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو بیمار ہیں یا اللہ جسمانی بیماری کو بیماروں کو بھی صحت عطا فرما, روحانی بیماروں کو بھی صحت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہماری گناہ والی زندگی کو اپنی فرما برداری والی زندگی سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ یہ جو اجتماع ہے, یہاں جو ہم لوگ جمع ہیں صرف اور صرف آپ کے نام پر جمع ہے. یا اللہ اپنے نام پاک کی لاج رکھ لیجیے, ہم سب کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ تعالیٰ آپ بڑے ہیں, آپ کا نام بڑا ہے, جتنے بڑے آپ ہیں اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجیے. ہم سب پر دونوں جہان کی عافیت, دونوں جہان کی راحت, اور دونوں جہان کی رحمتیں دونوں جہان کی نعمتیں نصیب فرما دیجئے یا اللہ تعالیٰ، ہمارے ہر مشکل کو آسان فرما دیجئے یا اللہ تعالیٰ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ تعالیٰ ان کے حاجات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ تعالیٰ، اور جنہوں نے نہیں کہا، جو اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں، کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہ سکے کسی وجہ سے، یا اللہ ان کی بھی تمام حاجات کو پورا فرما دیجئے یا اللہ تعالیٰ، یہاں پر اس مسجد کے ذرے ذرے میں اپنی تجلیات کی لہروں کو، اپنے جذب کی تجلیات کو سرایت فرما دیجئے کہ اللہ یہاں جو بھی آئے محروم نہ جائے یا اللہ تعالیٰ، مقرر کو یا اللہ میری جان کو اور ہم سب کی جانوں کو اپنے نام پاک کے ساتھ، اپنی ذات پاک کے ساتھ، ہماری روح کو، ہماری جانوں کو، ہمارے قلب کو ایسا چپکا دیجئے کہ اللہ ہم جان دے دے لیکن آپ کو ناراض نہ کریں یا اللہ تعالیٰ، اپنی تقوی والی حیات تصحیح فرما دیجئے، دوستوں والی حیات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے یا اللہ تعالیٰ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے لیے فیصلہ جہنمی اور بدبختی اور شکاوت کا فیصلہ ہے یا اللہ، اس کو اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے یا اللہ تعالیٰ، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے خوش بختی کا فیصلہ فرما دیجئے اور یا اللہ تعالیٰ، جنتی کا فیصلہ فرما دیجئے اور سعادت مندی کا فیصلہ فرما دیجئے، اپنی فرما برداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے فضل سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے اور یا اللہ جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ماں کے پیٹ میں آپ نے بنائے ہیں یا اللہ تعالیٰ، اب آپ بڑے ہیں، آپ کا نام بڑا ہے، آپ کے بڑے بڑے ہاتھ ہیں یا اللہ، ہمارے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے عطا فرما دیجئے، دونوں جہان عطا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھیے یا اللہ تعالیٰ، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. ہمارا ظاہر، ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجئے یا اللہ تعالیٰ، ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما دیجئے، اپنی فرما برداری والی حیات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یا اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے یا اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ نبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین.